الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا الحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرات محترم جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تنظیم اسلامی کی دعوتی اور فکری مہم اس وقت اپنے عروج پر ہے اور آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے. آج کی ہماری گفتگو کے دو حصے ہوں گے. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کے حوالے سے ہمیں اپنے بہت سارے تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سورۃ الزاریات ہے اور آخری رکوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا لیکن صرف اپنی بندگی کے لیے. ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اختیار کریں, اللہ کی عبادت کریں. ہمارے ہاں تو جب سے یہ سیکولرزم, جس کا میں تقریباً ہر دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ اس کے جو مظاہر ہیں وہ وجود میں آئے, تو بہرحال ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اطاعت کرنے کے لیے تو بہرحال فرشتے ہی بہت ہیں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں, تو بہت فرشتے ہیں بھائی اللہ کی اطاعت کرنے والے, عبادتیں کرنے والے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں میں چار انگلیوں کے برابر جگہ ایسی خالی نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. سجدے کرنے والے تو فرشتے ہیں, اللہ کی ساری مخلوقات ہیں. سات سورتیں ہیں قرآن مجید کی جو ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہیں, سبح للہ ما فی السماوات والارض, یسبح للہ ما فی السماوات والارض. جو کچھ بھی قرآن, جو کائنات میں آسمان اور زمین میں جو چیزیں موجود ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. تو ہم نے یہ سمجھا کہ بہرحال ہمارا کام تو تسبیح بیان کرنا یا رکوع سجود کرنا یا عبادت ہے ہی نہیں. ایک طبقہ ایسا وجود میں آ گیا جس کا خیال یہ ہوا کہ ہمارا تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے, اور اسی سے پھر وہ ایک نیا دین وجود میں آیا جو ہیومنزم کے نام سے آج ہماری رگوں میں سرایت کر چکا, جس میں ہم نے حقوق العباد کو حقوق اللہ پر فضیلت دی ہے, جس میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. انسان اگر آپ کی تعریف کر رہے ہیں, لوگ تعریف کر رہے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ مقبول ہوں گے, چاہے وہ تعریف کسی بنیاد پر کیوں نہیں ہو رہی. تو ایک طبقہ وہ وجود میں آ گیا جس نے یہ سمجھا کہ یہ عبادات اور یہ رکوع سجود اور یہ روزے اور یہ قربانیاں, یہ سب کچھ جو ہے یہ کسی خاص ایک طبقے کے لیے محدود ہیں, بس وہ کرتا رہے جس کا کام ہے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہیومینٹی کی خدمت کریں, ہم انسانیت کے دین کو فالو کریں, انسانیت کے لیے ہم جو ہے وہ جو بھی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں وہ دے دیں. اور ایک دوسرا طبقہ وجود میں آیا, یہ طبقہ وہ تھا جو اپنے طور پر بڑا مخلص طبقہ تھا, اہل دین کا طبقہ. اور انہوں نے گویا یہ سمجھا کہ ہمارا کام, ہماری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ ہم عبادات کرتے رہیں, رکوع سجود کرتے رہیں, روزے رکھتے رہیں, قربانیاں کرتے رہیں, اور یہ کہ کچھ جو عبادات کا ایک محدود سا تصور ہے اس کو فالو کرتے رہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ دلائل تھے. من حیث القوم, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دلائل اخذ کرنے پہ آتے ہیں تو اہل علم سے ذرا دور ہو جاتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے دلائل اخذ کرتے ہیں اور اپنے دل کی تسلی کے لیے انہیں استعمال بھی کر لیتے ہیں. تو پہلی بنیاد تو یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. لہذا ہم سب چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں تو کامیابی ہمارا ہی تو مقدر ہے, جنت میں ہمارے سوا اور کون جائے گا. یہ تو یاد رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے پر جنت کی بشارت دی تھی, فلاح کی بشارت دی تھی, یہ یاد رہا. یہ یاد نہیں رہا کہ اسی کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو شعر ادا کیا ہے, کیا خوبصورت, وہ کہہ رہے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را, میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں, میں جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں, اس لیے کہ مجھے اس کی مشکلات کا اندازہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ صرف تسبیح پر پڑھنے والی شے نہیں ہے, بلکہ اصل یہ ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کو انسان کی زندگی کے ایک ایک پہلو میں نافذ ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئیں اور نماز ادا کریں اور یہ سمجھیں کہ میں نے اللہ کے گھر میں آ کر اپنی اللہ کی مرضی کے مطابق میں نے عبادت کر لی ہے اور اب یہاں سے میں جاؤں گا اور اپنے گھر میں جا کر اپنی مرضی کے مطابق سارے کام کروں گا, اپنی دکان میں, اپنے کاروبار میں اپنی مرضی سے اصول و ضوابط بناؤں گا, ایسا نہیں. تو یہ دونوں جو محدود تصورات تھے مذہب کے, ان دونوں نے بہرحال ہمیں فرقہ پرستی کی طرف راغب کیا ہے. اگر آج بھی ہم اس دین کے ایک براڈ کانسیپٹ کو لے کر چلیں اور یہ سمجھیں کہ دین اصل میں ایک ضابطہ حیات ہے, دین اصل میں ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے گزارنا ہے, ایک ایک لمحہ, بہت آسان مثال ہے اس کی جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ابھی سورۃ الزاریات کی آیت میں نے پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو پیدا ہی کس لیے کیا ہے, تمہیں عبادت کے لیے کیا ہے. آپ ذرا کاؤنٹ کر لیں, ہمارے نزدیک وہ بنی الاسلام علی خمسن والی جو حدیث ہے, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر, اس میں پہلی شے کیا ہے؟ شہادت, کلمہ پڑھنا, وہ ہم سب پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. پیچھے رہ گئی ہیں چار چیزیں, اعمال کے اعتبار سے چار چیزیں, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. زکوٰۃ ہر شخص پر فرض نہیں ہے, صاحب نصاب پر ہے اور سال میں ایک مرتبہ ہے. روزہ یہ صرف بارہ مہینوں میں سے ایک مہینے کا فرض ہے, باقی گیارہ مہینے روزے کی فرضیت نہیں, نفلی طور پر آپ اپنے شوق سے جتنے چاہیں رکھیں, لیکن بہرحال فرض ایک مہینے کے. حج ہر شخص پر فرض نہیں ہے, صاحب استطاعت پر فرض ہے. تو لے دے کر آپ کے پاس ایک شے جو بچ گئی ہے کرنے والی, وہ آپ کی نماز ہے. ایک دن میں پانچ مرتبہ نماز فرض ہے. اگر آپ پانچ نمازیں پڑھیں اور اس کا ٹائم کیلکولیٹ کریں اور انتہائی خشوع خضوع سے نمازیں پڑھنے والے ہوں آپ بھی, اور جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے امام صاحب بھی, تو بہرحال یہ کہ وہ انتہائی خشوع خضوع سے پڑھی جانے والی نمازوں کی بھی ٹوٹل ٹائم کیلکولیشن دو گھنٹے سے زیادہ کی نہیں بنتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا اس کے لیے میں دو گھنٹے صرف کر رہا ہوں چوبیس گھنٹوں میں سے. آٹھ گھنٹے میں اپنے آرام کے لیے بھی صرف کرتا ہوں, آٹھ گھنٹے اپنے جاب کے لیے بھی صرف کرتا ہوں, اور جس کام کے لیے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تھا وہ کام میں کتنے گھنٹے کر رہا ہوں؟ دو گھنٹے. ہمارے اندازے کے مطابق جو مذہب کا تصور ہے وہ بہرحال یہی ہے, اور اس کے اکارڈنگ آپ چلیں گے تو بڑی مایوسی ہوگی کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ دن کا ایک بہت مختصر, ایک بہت محدود سا حصہ ہے جس میں یہ کام ہو رہا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ وہ جو دین کا ایک ہماگیر تصور ہے, ایک براڈ کانسیپٹ ہے کہ دین کیا ہے, ایک کوڈ آف لائف ہے, ایک ضابطہ حیات ہے, ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اور آپ ڈھونڈتے رہ جائیں, وہ جو سورۃ الملک کے الفاظ ہیں نا, میں انہی کو دہرایا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی نظروں کو دوڑاؤ اور پورے آسمان و زمین پر اور پوری کائنات پر نظریں دوڑاتے رہو, بار 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 اس عمل کو کرو, تم اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں سے کوئی کمی, کوئی کجی ڈھونڈ نہیں پاؤ گے, تلاش نہیں کر پاؤ گے. بالکل ایسے ہی یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے, اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. ہم ڈھونڈتے رہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا ہو, کوئی حصہ ایسا ہو, کوئی مسئلہ ایسا ہو جس مسئلے میں مجھے دین سے رہنمائی نہ ملتی ہو, تو بار بار تلاش کرنے کے باوجود کوئی ایک حصہ بھی زندگی کا ہمیں ایسا نہیں ملے گا جس میں دین رہنمائی نہ کر رہا ہو, ایک حصہ بھی نہیں ملے گا. الا یہ کہ ہماری کم علمی اور ہمارے شعور کی کج فہمی ہمیں اس بات پر راغب کر دے کہ اچھا فلاں شے میں تو مجھے دین کوئی رہنمائی دے نہیں رہا, اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے. فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے اہل ذکر کے پاس, اہل علم کے پاس بیٹھا کرو, ان سے پوچھا کرو, ان سے سمجھا کرو. پھر کہہ رہا ہوں سیکولرزم کا دور ہے, ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک مجتہد ہے ماشاء اللہ. ہم میڈیکل سائنسز میں تو ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اس سے مشورہ لے لیں, لیکن بہرحال یہ کہ اہل علم کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں, اس لیے کہ گوگل کر لیں گے اور وہ مسئلہ دین کا جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا, وہ زیادہ آسان. ایک گوشہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں دین رہنمائی نہ دیتا ہو, ایک بھی. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے خادم ان کے پاس آئے, خادم کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس نے گھوڑا جانا وہ ساتھ پکڑا ہوا تھا. خادم نے کہا حضرت میری اس کے ساتھ بات طے ہو گئی ہے, میں نے اس سے اس گھوڑے کا سودا 300 درہم میں کر لیا ہے. کتنے درہم میں؟ 300 درہم میں میں نے اس گھوڑے کا سودا کر لیا. اور وہ بڑا خوش ہے خادم کہ میں نے بڑا اچھا بڑی اچھی ڈیل کر لی. ان صحابی نے کہا اس آدمی سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو کے کہ اگر میں تمہیں اس گھوڑے کے 400 درہم دوں تم قبول کر لو گے؟ اس نے کہا فبیہا, اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی. اچھا اگر میں تمہیں اس کے 500 درہم دوں, 600 دوں, 700 دوں, کرتے کرتے 300 درہم کے گھوڑے کو کہاں لے گئے, 800 درہم پہ لے گئے. اگر میں تمہیں اس کے 800 درہم دوں تو تم قبول کرو گے؟ کہا جی بالکل کروں گا. حضرت نے 800 درہم نکالے, نکال کے دے دیے, وہ لے کر چلا گیا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کم از کم 3 گنا رقم پے کی ہے انہوں نے, کم از کم تقریباً. گھوڑا اس سے لے لیا, وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو خادم نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا, میں تو 300 درہم میں اس کو منا کے لایا تھا, میں نے تو اتنی دیر اس سے بحث کی تھی, یہ مان گیا تھا, ڈیل ڈن ہو گئی تھی, آپ نے ریٹ بڑھا دیا, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب سنیں ذرا, اللہ کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اپنی کسی شے کو کم قیمت پر فروخت کر رہا ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا کرو, بلکہ حتی الامکان اس کی زیادہ قیمت ادا کر کے وہ چیز خرید لیا کرو. یہ خرید و فروخت کے معاملات کون سکھا رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بھی رہنمائی ہے. ہم اپنا طرز عمل دیکھ لیں, ہم کسی برانڈڈ شاپ پہ جاتے ہیں جہاں ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ڈسکاؤنٹ ہونے کا فکس پرائز ہے, لہذا کوئی ڈسکاؤنٹ ہونے کی امید نہیں ہے. وہاں ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں بغیر کوئی بحث کیے. ہمارا زور چلتا ہے اس غریب آدمی پر جو ریڑی لے کر میرے محلے میں آیا اور سبزی بیچ رہا ہے, اس سے میں 1-1 روپے, 2-2 روپے, 5-5 روپے پہ بحث کر رہا ہوں, کیونکہ اس پہ زور چل رہا ہے نا, غریب آدمی. ایک شے کی رہنمائی آپ کو ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بہت خوبصورت حدیث ہے, ہم چند دن پہلے اپنی کلاس میں پڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 3 باتوں پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں, 3 باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. جس بات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ تو اس کو ضرور پورا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ اس کی لاج بھی رکھیں گے کہ میرے محبوب نے قسم کھائی ہے اس بات پر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا. ہمیں دنیاوی اصول کیا بتا رہے ہیں, مال کم ہو رہا ہے. پھر فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس بات پر اگر تم پر ظلم کیا جائے اور تم اس پر صبر کرو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی عزت سے نوازے گا. اور پھر فرمایا تیسری بات یہ کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے سوال کرنے کی نیت کر لی اور اس کو اپنا طریقہ بنا لیا, ہاتھ پھیلانا, مانگنا کسی سے, کسی کے سامنے جھولی پھیلا لینا اللہ کے سوا, تم نے اس کو اپنا شعار بنا لیا, اللہ تم پر فقر کو, غربت کو مسلط کر دے. تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کام میں لگا دیں گے. مانگتے رہو, اب تمہاری ضروریات پوری نہیں ہوں گی, سمیٹی نہیں جائیں گی. ایک نقطے کی رہنمائی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ پانی کا ایک گلاس پینا چاہتے ہیں, 6 سنتیں بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ 6 سنتیں پوری کریں اور پانی کا گلاس پی لیں. کھانا کیسے کھانا ہے, بیت الخلاء میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے, بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی بھی دعا ہے. سونے کے آداب بتائیں, سونے کے کروٹ کہاں لینی ہے, پہلے سونے سے پہلے دعا کون سی پڑھنی ہے, سو کر اٹھ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ہو سکتا ہے کہ اسی نیند کے دوران مجھے موت آ جاتی. اور پھر فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو گئے, اور محدثین نے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ وہ جو باقی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ کروٹ کس طرح لینی ہے, دعا کون سی پڑھنی, اس کو بھی ساتھ نفلی طور پہ شامل کر لیں, اور صبح اٹھیں گے اور پھر وہ ساری دعائیں پڑھ کر بیدار ہوں گے, اور پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے یہ عمل کیا تو وہ ساری رات سو رہا تھا, اس کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا تم نے نہیں سونا, تم جاگتے رہو اور اس کا اجر لکھتے رہو, اس کی ساری رات عبادت کا اجر لکھا گیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شے پر, پانی کیسے پینا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, اس ایک شے پر رہنمائی دینے والا دین, کبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری معاشرت کے اصول کیسے ہونے چاہیے اس پر خاموشی اختیار کر گیا ہو, ہماری معیشت کیسے چلنی چاہیے اس پر خاموشی اختیار کر گیا ہو وہ دین, یا کوئی شخص اٹھے اور یہ کہہ دے کہ بھائی وہ جو سیاست ہے وہ تو مروجہ اصولوں کے مطابق ہوگی, اور اس سیاست کے اصول ہمارے دین نے نہ بتائے ہوں, کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جہاں اللہ کے دین نے، اللہ کے قرآن نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے جہاں ہمیں انفرادی زندگی کے اصول و ضوابط سے آگاہ فرمایا ہے، وہیں ہمیں اجتماعی زندگی کے اصول بھی بتائے ہیں. معیشت کیسے چلے گی، کاروبار کیسے کرو گے، ملازمت کرنی ہے تو کیا اصول و ضوابط ہوں گے، کسی سے قرض لیا ہے تو یا قرض دیا ہے تو اس کو کیسے لکھو گے. قرآن بتا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے، سنت بتا رہی ہے معیشت کے اصول کیا ہوں گے. سود حرام ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے اس پر کہ جتنی شد و مد کے ساتھ سود کی جو، یعنی اس پر جو زجر و توبیخ آئی ہے قرآن مجید کے اندر، معلوم ہوتا ہے کہ عقائد کے اعتبار سے بدترین گناہ شرک ہے اور اعمال کے اعتبار سے بدترین گناہ سود ہے. بتایا گیا ہے کہ کاروبار اور تجارت کیسے کرنی، معاشرت کیا ہونی چاہیے، مرد و عورت کی اس معاشرے میں کیا حدود و قیود ہیں. ہم نے تو خیر معذرت کے ساتھ جتنا ظلم ہم نے اسلامی معاشرت کے اوپر کیا شاید کسی شے پہ بھی نہیں کیا. ظلم، ہم اسے اسلامی معاشرہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اور ہم نے اسلامی معاشرت کے سارے اصول و ضوابط کو الا ماشاءاللہ اٹھا کر الٹا کر دیا، پلٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے دائرے بنائے تھے، حدود کا تعین کیا تھا، مرد کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کی کیا ذمہ داری، مرد کی کچھ حدود ہیں، عورت کی کچھ حدود ہیں. جس دین نے یہاں تک بتایا ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مرد کی نماز، فرض نماز کہاں لازم ہے، کہاں پڑھے گا، وہ مسجد میں پڑھے گا، با جماعت پڑھے گا، تو عورت کی نماز کہاں ہے؟ اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنی نماز گھر پہ پڑھے، گھر کے بھی پوشیدہ کونے کے اندر پڑھے، جس جہاں بے پردگی کا نشان نہ ہو. ہم نے معاملات کو بالکل الٹ دیا، معاش کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی تھی. ہم نے یہاں بھی ڈنڈی ماری، شادیاں کیسے ہوں گی، کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو کیا رسومات پرفارم کرو گے. ایک ایک چیز کی رہنمائی دی تھی، اور آپ یقین مانیں میں علی وجہ البصیرہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قواعد، جو قاعدے، جو قانون اسلام نے دیے ہیں، دنیا کی فوز و فلاح بھی اسی میں ہے، آخرت کی بھی اسی میں. یعنی یہ تو ہم عقیدن یہ بات کہہ رہے ہیں، عقیدتن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں کامیابی تبھی ہے جب اسلام کے اصول و ضوابط پر چلیں گے. میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں کامیابی اور عزت کا حصول بھی تبھی ممکن ہے جب بھی جب تک اسلام کو فالو کیا جائے گا. ایک پیسے کا بوجھ نہیں ڈالا اللہ نے لڑکی کے باپ کے اوپر کہ جب وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا، ایک پیسے کا بوجھ نہیں ہے. آپ کبھی اس اصول کو اپنے معاشرے میں لاگو کر کے دیکھ لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوگی تو قرآن کے الفاظ کے مطابق آپ کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہے. عورت کو عزت کیسے دینی ہے، بیوی کے حقوق کیسے پورے کرنے، ساری معاشرت کے اصول بتائے گئے ہیں اللہ کے دین میں. اور پھر اس سے آگے چلیے، سیاست کیسے ہوگی، قانون کیسے بنے گا، اور اس پر جو زور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بالفعل اللہ کا دین غالب اور نافذ نہیں ہو جاتا، تب تک شاید 100% اللہ کی عبادت کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہوگا کہ میری امت کے لوگ سود سے تو بچ جائیں گے لیکن سود کے غبار سے نہیں بچ سکیں گے. آج کون سا زاہد اور عابد اور متقی آدمی ہے جس جو اپنے بارے میں یہ گمان کر سکتا ہے کہ میں 100% ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹلی بھی میں سود سے محفوظ ہوں؟ کون کہہ سکتا ہے یہ؟ کون اس کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر وہ سود کی خباستیں بہرحال ہمارے جسموں میں داخل ہو رہی ہیں. یہی معاملہ بے حیائی کا ہے. آپ حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ہم نے اپنی نظروں کو محفوظ رکھنا ہے, ہم نے اپنے کانوں کو بے حیائی کے سننے سے محفوظ رکھنا ہے, حتی الامکان ہم یہ کوشش کر لیں. اس کے باوجود بھی جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں ہماری نظریں آلودہ ہوتی ہیں. گھر سے مسجد آنے تک اور مسجد سے گھر جانے تک بھی شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کی آنکھیں محفوظ رہتی ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا, نافذ نہیں ہو جاتا, وہ شریعت, وہ پاکیزہ شریعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں, جب تک وہ نافذ نہیں ہو جاتی تب تک لگتا ہے کہ شاید 100% اللہ کی عبادت کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور اب ایسا نہیں ہے تو اس کا کچھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. وہ کفارہ کیا ہوگا اس کو سمجھ لیں. پہلی بات, یہ اب گفتگو کا دوسرا حصہ ہے, وقت بہت مختصر رہ گیا ہے میرے پاس, لیکن اب کرنے کا کام کیا ہے. پہلی بات سمجھ لیں, اور یہ بڑی بنیادی بات ہے جس کی طرف اکثر ہماری توجہ نہیں جاتی. بہت تحریکیں اٹھی ہیں اور ان کی کوشش رہی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم اپنی بھرپور کوشش کریں, اور بڑے مخلص لوگ تھے, لیکن اس ایک بات کے اوپر توجہ کرنا بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ آل عمران میں, وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. پریشان نہ ہو, غم بھی نہ کرو, حزن میں مبتلا نہ ہو. اللہ کو معلوم ہے تمہارا دل کٹتا ہے اس جانبدارانہ نظام کو دیکھ کر جس میں عدل و انصاف کے تقاضے پامال کیے جا رہے ہیں. تم کڑتے ہو, روزانہ اخبار بیٹھ کے پڑھتے ہو جب شروع سے آخر تک, اور جب کوئی وہ نیوز کا پیچ دیکھتے ہو تو اس کے بعد تمہارا دل اس پر کڑتا ہے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو سور کی زینب سے لے لیں, معاملہ شروع کر لیں, اور ساہیوال کے ان لوگوں تک چلے جائیں جن کو جو ہے وہ کس کس بہیمانہ انداز میں جن کو قتل کیا گیا ہے. آپ یہ سارے واقعات دیکھیں گے, انسان ایک ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, الا یہ کہ اس کا ضمیر مر چکا ہو. ایک ہائپر ٹینشن ہے جو طاری ہوتی ہے, کیا ہو رہا ہے, اور اگر یہ دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کو خدا نہ خواستہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں کوئی لکھوا کے تو نہیں لایا کہ میں اس ظلم اور جبر سے میں محفوظ رہ سکوں گا. اگر آج مسلمانوں کے بچوں کو شام میں ذبح کیا جا رہا ہے, فلسطین میں ان پر بمباری کی جا رہی ہے, کشمیر میں اگر ظلم کیا جا رہا ہے, تو ہم کو لکھوا کے آئے ہیں یا ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم محفوظ رہ سکیں گے؟ اور کیا عالم کفر ہماری طرف توجہ نہیں کرے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر پہلی بات میں عرض کر دوں کہ اگر یہ کڑن دل میں پیدا ہو جائے اور اگر وہ عورتیں, وہ بچے, وہ مائیں بہنیں جو کشمیر میں, جو فلسطین میں, جو شام میں, جو برما میں چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں, اگر ان کی کوئی ایک آہ اور ایک آنسو میری خوابگاہوں میں آگ کی چنگاری بھڑکا دے, تو پھر پہلا سٹیپ کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. سب سے پہلی بات یہ, اپنے ایمان کو مضبوط کرو. تمہارا ایمان مضبوط ہوگا, تم ایمان والے ہوگے, اللہ پر توکل اور یقین رکھنے والے ہوگے, تم ہی غالب رہو. میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا. ہمارے ہاں سیمینارز ہوتے ہیں, اس میں ہم بیٹھ کے گفتگویں کرتے ہیں کہ جی فلاں 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 تحریک اٹھی, بڑے پرخلوص لوگ تھے اور بڑا وہ یعنی جذبہ رکھتے تھے دین کو غالب کرنے کا, لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. کیوں نہیں ہو سکے, کیا وجوہات ہیں؟ تو میں تو صرف دو باتیں عرض کیا کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو تربیت کا اہتمام تھا وہ ان کے ہاں کیا تھا. جذبہ اپنی جگہ ہے, لیکن خام مال کو استعمال کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے, آپ کا کیا خیال ہے, اگر مکی زندگی میں بالکل آغاز ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے, جس بلال نے اللہ کے دین کے لیے پتھروں کی سلیں اپنے جسم کے اوپر برداشت کی ہیں اور اپنی چربی کو پگھلایا ہے آگ کے انگاروں پر, اگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے کہ چلو امیہ کو قتل کر دو تو کیا وہ بلال نہ کر پاتا؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی تلوار لے کر کھڑے ہیں بیت اللہ کے اندر اور مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ تلوار حفاظت کے لیے اٹھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھنے کی اجازت دی ہے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں ابو جہل کو جا کے قتل کر دو تو کیا تم رضی اللہ عنہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا نہ لاتے, انکار کر دیتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ابھی درمیان کا ایک کام باقی تھا اور بڑا اہم کام, یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں, انہیں پاک صاف کرتے ہیں, وہ جو ساری پرانے وہ خیالات اور وہ دور جہلیت کی چیزیں جو ان کے اندر موجود تھیں ان سب کی صفائی کا اہتمام کر رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دیتے ہیں, اس سے دین کے حوالے سے وہ پختگی ان کے اندر آئی کہ پھر جب وہ یعنی پوری جو سیرت کو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر بیان کیا تو وہ ایسا ہی ہے, بس اسی پہ میں انشاءاللہ اسی کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا تو بات ختم کر دوں گا. ایک مکالمہ کہہ رہے ہیں اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بھائی یہ جہان تمہیں پسند آیا, یہ دنیا تمہیں پسند آئی, اس کا نظام کیسا لگا تمہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا, اس لیے نہیں آیا کہ یہاں تو عدل و انصاف ہی نہیں ہے, یہاں تو امیر امیر سے امیر تر اور امیر ترین ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر اور غریب ترین ہوتا جا رہا ہے, یہاں تو معاملہ نہیں ہے, یہاں تو وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے, جرائم کی سزا بھی نہیں مل رہی, نیکیوں کی جزا بھی نہیں مل رہی. آپ ذرا سنیں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو ایک آئیڈیل نظام کے طور پر نافذ کرنے کے لیے جو فارمولا دے رہے ہیں وہ کیا ہے. با نشائے درویشی در ساز و دما دم زن, چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن, ایک شعر کے اندر پوری سیرت بیان کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. پہلا شعر مکی زندگی پر ہے, با نشائے درویشی در ساز و دما دم زن, درویش بن جاؤ, درویش بن جاؤ. تعلیم و تعلم میں قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے, قرآن کا وہ انقلابی پیغام اس کو سمجھ بھی رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, آگے بھی پہنچا رہے ہیں. جو مشکلات آئیں اس پر, جو مصائب آئیں برداشت کرو. کفو ایدیکم, اپنے کیلیبر کو بڑھاؤ, جتنے تم پر مظالم ہوں گے اتنے تمہارے درجات اللہ تعالیٰ بڑھاتے جائیں گے, جتنی رکاوٹیں آئیں گی اللہ اتنے درجات بڑھاتے جائیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں, یہ کون ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا, اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر المومنین ایک دن بلایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ریکویسٹ کر کے اپنے پاس بٹھایا, پھر بڑی دھیمی سی آواز میں کہنے لگے کہ بلال میں نے آپ ایک درخواست کرنی, آپ نے اس کو امیر المومنین کا حکم نہیں سمجھنا, میں نے آپ سے ایک درخواست کرنی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے, کہا آپ حکم کریں درخواست کیوں؟ کہا نہیں 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 آپ اسے حکم نہ سمجھے, اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے ورنہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. کہا آپ بتائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی التجا کے انداز میں کہا بلال ذرا اپنی قمیض اتاریں. اور جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے قمیض اتاری ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے ساختہ ان کی کمر پر بوسے دیے اور کہا ہے کہ آج بھی وہ نشان آپ کی کمر پر موجود ہیں جو اللہ کے راستے میں مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے آئے تھے, اور میں چاہتا تھا کہ میں ان نشانوں کو بوسہ دے لوں, اس لیے کہ یہ سعادت اللہ نے عمر کے مقدر میں نہیں لکھی رضی اللہ تعالیٰ. وہ جتنی آزمائشیں آئی ہیں اللہ نے ان کے مرتبے اتنے بلند کیے. اور صرف آخرت کی عزت نہیں ہے ان کے لیے، دنیا کی عزت بھی ہے. وہ دنیا سے جا چکے ہیں، 1442 سال ہو گئے، رہتی دنیا تک جب تک آخری مسلمان بھی قائم ہے وہ بلال کا نام لے گا تو ساتھ کہے گا رضی اللہ تعالی عنہ، گواہی دے گا اللہ اس سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی. بانشائے درویشی در ساز و دمادم زن، درویش ہو جاؤ، اللہ کے پیغام کی دعوت دینا، قرآن کو ہر شخص تک پہنچانا، اسے اپنا مشن اور مقصد بنا. اس سے پھر بہرحال یہ ہوگا کہ وہ جو استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ وہ مثال دیا کرتے تھے کہ وہ جو ہم بچپن میں پڑھتے نا لوہے چون کا ایک تجربہ ہوتا تھا، وہ رکھا ہوا ہوتا تھا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون سی شے میگنیٹک ہے اور کون سی نان میگنیٹک ہے. تو آپ میگنیٹ لیں گے اور قریب لائیں گے تو جو میگنیٹک ہے وہ بالکل فوراً اس کے ساتھ چمٹ جائے گی. قرآن اس میگنیٹ کی طرح کام کرے گا. آپ اس قرآن مجید کو کا پیغام پہنچائیں اس معاشرے تک، عوام الناس تک، لوگوں تک، ان میں جو وہ ہوں گے جو سلیم الفطرت ہیں، جو صالح قلوب رکھنے والے ہیں، اللہ ان کو اس قرآن کے ذریعے سے آپ کے ساتھ جوڑ دے گا. بیعت کی بنیاد پر، سماعتات کی بنیاد پر وہ لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے، آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ ساتھی بنتے جائیں گے. اور پھر جب یہ آ جائیں تو ان کی تربیت کریں. تربیت سے یہاں میرے مراد عسکری تربیت نہیں ہے، ان کا تزکیہ کریں، ان کے دلوں کو صاف کریں، ان کو سکھائیں، ان کو پڑھائیں، ان کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور جب یہ ہو جائے چوں پختہ شوی خدرا برسد دنت جمزن، پھر جب آپ پختہ ہو جائیں اور جب اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ایک ایک متدب تعداد، امام بونیفا رحمہ اللہ کے الفاظ کے مطابق کہہ رہا ہوں، خروج کے لیے عطا فرما دے، تو پھر جائیں اور اس باطل نظام کے ساتھ جا کے ٹکرا جائیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو بدر والے 313 پیدا کرنے پڑیں گے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر، یہ فضائے بدر میں وہ اہل ایمان شامل ہیں. کھجور کا درخت لگا ہوا ہے اور ایک شخص جو ہے نا اونچے چھلانگ مارتا ہے اور وہ اتنا کھجور کے چھال کو یا اس کے تنے کو تھوڑے توڑ لیتا ہے. تو ہاں بھائی کیوں توڑ رہا ہے؟ کہا جی بدر پہ جا رہے ہیں، مشرکین سے مقابلہ ہے، میرے پاس تلوار نہیں ہے، ہتھیار کوئی نہیں. میں نے کہا چلو کھجور کی چھال ہی توڑ لیتا ہوں. بھائی اللہ کے بندے، کھجور کی چھال سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ ممکن ہے وہ لوگ جو زرہ پوش ہیں، جنہوں نے سر سے لے کر پیر تک لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، ان سے کیا مقابلہ کرو گے تم؟ اس کھجور کی چھال کو تو ہاتھوں میں پکڑ کے کرو گے، دو حصے ہو جائے گی. وہاں لوہے کے لباس پر اس نے کیا اثر کرنا؟ کہا میرا کام ہے، میرے پاس جو اسباب میسر ہو سکیں ان اسباب کو حاصل کر لینا. اس کھجور کی چھال میں لوہے کی تلوار کی دھار پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے، اس رب کا کام ہے جس کے لیے میں نکلا ہوں. میرا کام نہیں ہے، سر سے پیر تک لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، کیا کریں بھائی؟ وہ کنکر اٹھائے مارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی پوچھا کہ کنکروں سے چھوٹے چھوٹے کیا بنے گا ان کا، کیا فرق پڑتا ہے کنکر مارنے سے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے ماریں. وہ کنکر ماریں، یہ فزکس پڑھنے والے سمجھ جائیں گے، وہ کیسا اللہ تعالیٰ نے وہ پروجیکٹائل موشن دیا ہے کہ پوری اس زرہ کے اندر سے صرف ان کی آنکھیں ویزیبل ہیں، اور وہ کنکر اللہ تعالیٰ نے سیدھا اینگل پہ سیٹ کیے اور جا کر ان کی آنکھوں کے اندر لگے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ بات سمجھنا مشکل ہے بہرحال، لیکن یہ تبھی سمجھ میں آئے گی جب اللہ پر ایمان پختہ ہوگا، جب اللہ پر توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا. ہم جس مشینی دور میں رہ رہے ہیں اس میں بہرحال یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دل کی تسلی کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے کہ آپ کے ہمسایہ ملک میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں ہمارے دانشور یہ گمان رکھا کرتے تھے کہ ان کی تو شاید ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے اور ان کے سامنے دنیا کی سپر پاور آ چکی ہے، ان کی تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، کہاں گئے؟ اور ان کے پاس بھی بہرحال ایک ہی شے تھی، ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا. آج وہ سپر پاور ایڑیاں رگڑ رہی ہے، ایڑیاں رگڑ رہی ہے اس ایمان کی بدولت. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں جو کانسیپٹ دے کے گئے تھے، قرآن کانسیپٹ ہے باقاعدہ، میں تو علی وجہ البصیرہ یہ کہہ رہا ہوں، اس قرآن کانسیپٹ کو اقبال نے سمجھا تھا اور افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ العمل کر کے دکھا دیا بڑے واضح انداز. علامہ اقبال رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. یہ روح اور بدن کی لڑائی چل رہی ہے, مٹیریلزم کی اور اسپرچولزم کی لڑائی چل رہی ہے. دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو ہے پامردیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یورپ کی مشینوں پہ ریلائے کرے گا تو ابلیس کرے گا, یہ شیطانی قوت ہے. یہ پامردی مومن ہے, یہ مومن کا ایمان ہے جس کی بنیاد پر اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ تعالی ہم سب کو یہ ایمان اور یہ پختہ یقین نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنتیں ادا فرمائے.